ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سے سلام، میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ کروں گا۔ ہمارے اس سلسلے میں قرآن کریم کی عظمتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل اور اس قرآن کریم میں مختلف مضامین اور اس کے تحت بیان کردہ دیگر مدنی پھول کا سلسلہ رہتا ہے۔ کافی عنوانات ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اسی میں ایک عنوان ہمارا ہوتا ہے، وہ ہے قرآن کریم کی بعض آیات و بعض سورتوں کی فضائل۔ فضائل ایک اتنی عمدہ بات ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے تو اس کے کرنے کا جی جاتا ہے کہ یہ کرو، اس میں فائدہ ہے۔ تو یوں ایک انسانی نیچر ہے، ایک فطرت ہے کہ اس کو فائدے کی بات بڑی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی ایسی آیات کریمہ اور سورتیں ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ آج ابتدا میں بڑی مشہور و معروف آیت مبارک ہے آیت الکرسی، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ فضیلت بیان کرتا ہوں جو کہ بہت کام آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں اس کے۔ چنانچہ چند ایک فضیلتیں بیان کرتا ہوں، اور آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے۔ دیکھیں، پڑھنے کے لیے یا میں کہوں کہ یاد کرنے کے لیے مستقل پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو مستقل بنیادوں پر آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی آیت مبارکہ کو یا کسی سورت مبارکہ کو مستقل پڑھتے رہیں گے نا، تو یہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ یا یہ ضرور میں مدنی پھول عرض کروں گا کہ جب آپ مستقل پڑھنے جا رہے ہیں تو اس سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کسی صحیح قاری سے جو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے جانتے ہوں ان سے سیکھ لیں، تاکہ جب آپ کو ایک آیت کریمہ یا سورت مبارکہ یاد ہو جائے تو وہ صحیح یاد ہو۔ کیونکہ جب ایک بار یہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر چڑھ جاتے ہیں، دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اب انہیں بھلا کر یا ان سے ہٹ کر بھی دوسری آیت کریمہ مطلب دوسرے الفاظوں کو، دوسرے حروف کو اس کے صحیح مخارج کے ساتھ یاد کرنا، یہ مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے۔ تو جو میں نے بھی آپ کو مدری مشورہ عرض کیا ہے کہ اسے بار بار پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جیسے دعائیں یاد کی جاتی ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل، چند برس ہو گئے، امیر سنت کے پاس بیرون ملک میری حاضری تھی، تو ان دنوں کھانا کھانے کے بعد کی جو بعض دعائیں ہیں وہ اب آپ کو وہ دعائیں یاد بھی ہوں تاکہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائیں. تو اس کی دو ایک بہترین صورت یہ نکالی تھی آپ نے کہ ان دعاؤں کا پرنٹ نکلوا لیا, ان دعاؤں کا آپ نے پرنٹ نکلوا لیا اور پرنٹ کو ایک گتے پر لگا لیا. ہم تو ایک بڑے قیمتی فریموں کا انتظام کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ کا ایک اپنا انداز ہے کہ سادے سے گتے پر آپ نے وہ پرنٹ چسپا کر دیا, گم سے چپکا دیا, اور جہاں آپ کھانا کھاتے تھے اسی کے سامنے کی جو دیوار تھی اس پر آپ نے پرنٹ تھوڑا بڑے حروف کے ساتھ تھا, اس کو آپ نے وہاں پر جیسے ہم عموماً تختی یا کسی فریم لگاتے ہیں تو اس طرح رسی میں باندھ کر آپ نے وہ جو گتا تھا اس کو ایز اے فریم آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو لگا دیا. اب ہوا یہ کہ جب آپ کھانا کھا لیتے تو کھانا کھانے کے بعد آپ وہ دعا آپ کے سامنے ہوتی تو اس طرح دعا یاد بھی رہی اور آپ بار بار اس کو روزانہ پڑھتے رہے تو پڑھتے پڑھتے وہ یاد ہو گئی. اسی طرح امیر سنت نے ایک اور آیت کریمہ پڑھی تھی, شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, یہ آیت کریمہ ہے, یہ پڑھی. ایک اور آیت کریمہ بھی آپ نے پڑھی تھی, تو وہ آیت کریمہ جو تھی وہ نماز کے بعد پڑھنے کی تھی. تو آپ کا میں نے یہ بھی ایک انداز دیکھا, وہ بھی میں نے بیرون ملک کی دیکھا تھا کہ آپ نے جہاں آپ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی اس کے تھوڑا سا ہٹ کے, جیسے کہ پڑھتے پڑھتے نظر نہ پڑے سامنے, تو تھوڑا سا ہٹ کر آپ نے ایک جگہ پر یہ آیت مبارکہ اسی طرح جیسے میں نے وہ دعا کا آپ عرض کی نا وہ لگا کر آپ نے چسپا کر لی, وہ ہینگ کر دی, لٹکا دی کسی رسی وغیرہ میں گتے کے ساتھ لگا کر, اور پھر وہ نماز کے بعد وہ آپ کی اس کے بعد نظر پڑتی اور آپ اس کو پڑھتے, اور یوں روزانہ پڑھنے سے وہ ایک تو پڑھنا یاد آ جائے, کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو بات جیسے کہ جس کے حافظے کمزور ہوتے ہیں نا, ایک ورد انہیں بڑا پیارا عطا فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھنا تھا یا کبھی ہو یا کبھی ہو, یہ پورا ایک وظیفہ ہے. تو اب یہی بھول جائے آدمی, بولے میرا حافظہ ہی کمزور ہے تو پھر یہ بھی یاد نہیں رہا. تو بعض اوقات ہم کو جو پڑھنا ہے وہی یاد نہیں رہتا کہ مجھے نماز کے, حالانکہ اب جو میں فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں آیت الکرسی کی یہ بہت پیاری ہے, اس میں اللہ کرے کہ اگر یاد نہیں ہے تو یہ صحیح مخارج اور تلفظ کے ساتھ یہ یاد ہو جائے. اور کیسے یاد ہو سکتی ہیں, میں نے اس کے لیے ایک دو مثالیں میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے پیارے انداز سے آپ کو بیان کی ہیں, مگر دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر آپ نے ایک چیز پڑھ کر یاد کرنی ہے تو پہلے اس سے دروس پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے, تاکہ آپ کو جب یہ آیت کریمہ یا کوئی دعا آپ کو یاد ہو جائے تو اس کا زیر زبر پیش کہاں رکنا ہے کیسے پڑھنا ہے یہ صحیح آپ کو یاد ہو, تاکہ اس کے صحیح فائدے ہم حاصل کر سکیں, یہ یاد رہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف. حدیث پاک میں ہے کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے, اے ابو منذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کی, اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, یعنی آیت الکرسی. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا, اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو. اسی طرح تیسری حدیث بھی سنیے کہ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے, وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس طرح ایک اور بھی میں آپ کو فضیلت سن لے تھوڑی سی, پھر انشاءاللہ اس پر آپ غور کیجئے بھی, غور بھی کریے. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا, جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی, وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا, اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. اب یہ کتنی عظیم اور کتنے فائدوں سے بھرپور یہ آیت کریمہ ہے کہ نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت, جیسے ابھی آپ نے سنی کہ پڑھتے ہی جنت میں داخل ہوگا, اور دوسرا یہ کہ گھر میں اگر اس کو پڑھا جائے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا تو وہ یعنی جس نے پڑھی اس کے پڑوسی اور اس اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ نہ آتی ہو, اچھا آتی تو ہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے ہم نے اس طرح تو پڑھا نہیں, تو اس کے جو فوائد ہیں وہ ہم کیسے حاصل ہوں گے. تو اس کو یاد کرنے میں ہی اور صحیح یاد کرنے میں ہی عافیت ہے. بہت ساروں کو یہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے, آیت الکرسی یہ یاد ہوتی ہے, اب نماز کے بعد اس کو ایک بار پڑھنا ہے اور فضیلت یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن کیا ہم اسے پڑھتے ہیں؟ جنہیں یاد ہے ان سے پوچھ رہا ہوں, عجیب سے ہم لوگ ہیں, اتنی عظمت والی یہ آیت کریم آئے لیکن ہم اسے نہیں پڑھتے. اچھا یہ ہماری سستی جو ہے نا یہ بڑی عجیب یہ رنگ لائی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سورہ مبارکہ ہے قرآن کریم کی کہ اگر اسے آدمی رات کو پڑھے نا تو یہ سورہ مبارکہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گی. اب آپ بتائیے صرف 7-8 منٹ کی اگر صحیح پڑھنے آئے جائے نا تو 7-8 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے 30 آیتیں ہیں اور وہ ہے سورہ ملک. یہ بھی آتوا دیکھ سورہ مبارکہ یاد آ گئی تو میں چلیں, یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. خیر الناس من ينفع الناس حدیث پاک میں ہے, بہتر انسان اچھا انسان وہ ہے من ينفع الناس جو دوسرے انسان کو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے, اور دین و نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے. تو یہ دیکھیں سورہ مبارکہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک, یہ 29 پارہ 29th وہاں جو پارہ ہے اس کی پہلی سورہ مبارکہ ہے اور اس پارے کا نام بھی تبارک الذی ہے. یہ سورہ مبارکہ ہمارے یہاں عموماً تقریباً مدارس المدینہ جو بالغان کے اس میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے, تو اس کے سننے کے اپنے فضائل ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ سورہ مبارکہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو سکتا ہے, میرا گمان ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شاید ایسے ہوں جنہیں یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی. جی ہاں یہ 30 آیات ہیں مگر یہ زبانی یاد ہوگی کیونکہ ہمارے اس کو پڑھنے اور سننے کا ایک تعداد ہے جس کا معمول ہے. مگر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ہی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہوں گی جنہیں یہ سورہ مبارکہ یاد ہے. اچھا یاد نہیں ہے تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ امیر اہل سنت مدظل العالی کے اب گھر کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں یا باب المدینہ میں نے دیکھا ہے بالکل آپ کے سامنے کی دیوار پر اتنی بڑی فریم کر کے یہ سورہ مبارکہ سورہ ملک یہ دیوار پر فریم کی صورت میں موجود ہے. اور میں کہوں کہ متعدد مرتبہ جبکہ مجھے پتا ہے کہ امیر سنت کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہے, میں الحمدللہ جانتا ہوں سورہ یاسین بھی آپ کو حفظ ہے یہ سورہ مبارکہ بھی آپ کو حفظ ہے, لیکن آپ نے بارہا مرتبہ یہ سورہ مبارکہ اس فریم سے دیکھ کر پڑھی, خود ہم نے کھڑے ہو کر کئی دفعہ آپ کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ آپ کی زبان سے سنی ہے, اور جب یہ نہیں موقع ملتا تو آپ کو میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ پھر اس کو رات کے کسی حصے میں پڑھ ہی لیتے ہیں اور تقریباً یہ معمول رہا ہوگا آپ کا. تو جو میں نے دیکھا وہ میں نے عرض کیا ہے. تو اس طرح سورہ یاسین بھی آپ روزانہ نماز میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں یا مغرب کے فرض سے ہی آپ شروع کرتے ہیں, اور یہ سورہ مبارکہ تقریباً کم و بیش آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مغرب میں یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین شریف پڑھ لوں, کیونکہ نماز میں سورہ قرآن کریم پڑھنے کے الگ ثواب یعنی زیادہ ثواب ہے, باوضو پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے, یوں الگ ہے, اس سے زیادہ ثواب نماز میں پڑھ لینے کا ہے کہ باوضو بھی ہیں اور نماز میں بھی ہیں. تو یوں ایک ثواب کا ایک اپنا الگ الگ انداز پر اس کا ایک الگ الگ ترتب ہے. مگر میں عرضیہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری غفلتوں کی انتہا ہے, یقین مانی ہماری غفلتوں کی انتہا. یہ پڑھنا کو نہ فرض ہے نہ واجب ہے, جو کہتے ہیں نا فرض اور واجب ہی کی صرف اس بیس میں جاتے ہیں. اب یہ امر مستحب ہے, ثواب کے کام ہے, فضائل کے کام ہے, لیکن ان کی آپ فضیلت تو دیکھیے کہ سورہ ملک پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا, یعنی یہ سورہ مبارک عذاب قبر سے بچاتی ہے, اور ایک روایت کے مطابق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات میں مطلب کہ جھگڑا کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گی. یہ میں نے حدیثیں جو ہیں اس حوالے سے, اس سے میں نے مضامین جو ہے نا وہ میں نے بیان کیے ہیں, مین اور میں نے لفظ بیان نہیں کیا, یہ مضامین ہیں حدیث مبارکہ میں یہ اس سورہ ملک کے حوالے سے. اور آیت الکرسی کے حوالے سے تو آپ کو میں نے چند روایات بیان کی ہیں. اب یاد ہو گئی, اب یاد ہو جانے کے بعد اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو اسے یاد رکھا جائے کہ قرآن بھولا نہیں ہے, بھولنے کے ایک اپنے پھر مسائل اور اس کے ایک اپنے احکام ہیں, پھر یاد بھی رکھنا ہے, اور یاد رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ اسے روزانہ پڑھے. آپ روزانہ سورہ ملک پڑھیں, دیکھ کر پڑھیں, اگر آپ کو سورہ ملک نہیں یاد آپ دیکھ کر پڑھیں, قرآن کریم کھولیں تو قرآن کریم دیکھنے کا ثواب, قرآن کریم کو چھونے کا ثواب, باوضو چھونا ہے ٹھیک ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کو چھونا نہیں ہے, اسے کھولنا نہیں ہے, اور صرف سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو زبانی پڑھنی, تو اس کے لیے اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا وضو ہوگا تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ, اس کی زیادہ برکتیں ملے گی. لیکن اگر آپ قرآن کریم کو چھونا چاہتے ہیں, اسے کھولنا چاہتے ہیں, تو اب آپ کا وضو ہونا ضروری ہے. ہاں اگر غسل فرض ہے تو پھر زبانی بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ آپ کے پیش نظر رہے. تو اب یہ کہ آپ اگر ذہن سے کم قرآن کریم کھول کر پڑھیں, بلکہ اگر صحیح اعراب کے ساتھ اور صحیح طور پر اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو ملتی ہے تو اس کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگا دیں, آیت الکرسی کی فریم بنا کر آپ اپنے گھر میں لگائیں. جی ہاں, جو شخص یہ بلکہ ہاں یہ کچھ لکھا ہے میرے پاس, یعنی لکھا یہ ہے کہ جنتی زیور کے حوالے سے نقل ہے کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کو آویزاں کیا جائے فریم کی صورت میں, یا جس طرح میں نے عرض کی کہ بس لگا دیں آپ, آویزاں کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا, آیت الکرسی کی بات کر رہا ہوں, بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا, اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا. جنتی زیور صفحہ نمبر 589 کے حوالے سے یہ آیت الکرسی جو ہے, یہ اس کی فضیلت یہاں نقل کی گئی ہے, بہت پیاری فضیلت ہے. میں امید کر سکتا ہوں, کر لینی چاہیے مجھے, کہ شاید ایک تعداد ہوگی کہ جس کا جل کرے گا کہ یار یہ بہت عظیم آیت کریمہ آیت الکرسی. مگر دیکھیں آیت الکرسی اگر آپ نے گھر میں لگانی ہے, آویزہ کرنی ہے, یہ بھی مہربانی کریں کہ جب بھی اس کو لیں, تیار ملتی ہوں گی پرنٹڈ, ہاں پرنٹڈ ملتی ہوں گی, لیکن اس کے اعراب درست ہوں, یہ لکھی ہوئی صحیح ہو, یہ مہربانی کیجیے گا, کیونکہ بعض اوقات یہ جو چھاپتے ہیں نا, یہ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں جو صحیح نکالتے نہ ہوں, یا پھر قرآن کریم میں جو یہ آیت کریمہ ہے تو قرآن کریم صحیح فوٹو کاپی کرا کر کوئی اچھی طریقے سے آداب اور اس کے پورے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کو آپ لگا دیں تو اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی آپ کے ساتھ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ چند ایک مد میں نے آپ کو مشورے بھی عرض کیے ہیں, اس کے فضائل بھی بیان کیے ہیں. اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو یہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی. کیا کیا؟ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا, وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا, اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی. جو شخص صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں خالی دونا تک پڑھے گا وہ چوری، غرق آبی یعنی پانی میں ڈوبنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا. اب یہ آپ غور کریں، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آیت الکرسی کے میں صرف فضائل بیان کر رہا ہوں، اور اب اس کے ضمن میں اگر اور مطلب کہ چند ایک مدنی پول بندہ شریعت کے احکام کے مطابق بیان کرے تو اب غور کریں قرآن کریم میں کتنی مطلب کہ گہرائی ہے. پھر اس آیت مبارکہ میں بے حد اس کے اندر غور کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس میں مبارک ہے ضمیر کی صورت میں بھی ایک اصطلاح ہے وہ اس میں مطلب ذکر کیا گیا بار بار، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذکر شامل ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم نے جو اس آیت مبارکہ کی فضیلت سنی ہے تو آپ سوتنے سے پہلے اسے پڑھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو توفیق دے ہم باوضو سوئیں، قرآن کریم ہمارے ایسے مقام پر ہوگا ہم سونے سے پہلے اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، سونے سے پہلے ہم سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیں. سورہ ملک کی تلاوت کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے، یہ تو سونے سے پہلے پڑھنی ہے آیت الکرسی، مگر سورہ ملک کے لیے رات کا پڑھنا ضروری ہے. اس کی جو فضیلت ہم نے پڑھی ہے وہ رات کے عنوان پر پڑھی ہے کہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے. تو اللہ کریم ہم سب کو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے، اللہ کریم ہم سب کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کرے، ان کی صحیح قراءت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، اور اس سے سیکھنے کی اللہ توفیق دے. سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کی طرف توجہ کریں، اور سیکھنے کے لیے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی طرف بھی توجہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے کوئی مدنی منی یا آپ کی مدنی منی مثال کے طور مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں سورہ ملک بھی آتی ہوگی اور آیت الکرسی بھی آتی ہوگی، یا پڑھ لیں گے یا سیکھ لیں گے یا اس مراحل میں ہوں گے، تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. ماں اپنی بیٹی کو بیٹے کو کہہ دے بیٹا مجھے یہ سورہ مبارکہ یا آیت کریمہ ہے اس کو صحیح پڑھنا سکھا دے تو سیکھ لیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ کو اتنا وسیع علم عطا ہوا اس کے اسباب کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے اس کے سیکھنے میں شرم نہیں کی اور اس کے بتانے میں بخل نہیں کیا. یعنی علم سیکھ لیں، آپ سیکھنے کی چیز ہے، اور تو دیکھ رہے عمر چھوٹی ہے یا عمر بڑی ہے اس کے اس میں نہ رہیں، یا میری عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ کیسے سیکھوں، اس بحث میں نہ آئیں، سیکھ لیں. دنیا میں کمانے کے لیے ہم کیا اپنی عمر کی بات کرتے ہیں، یار یہ بھی کوئی میری عمر ہے پیسہ کمانے کی، کہتے کبھی سنا ہے کسی سے یار یہ میری عمر ہے کو پیسہ کمانے کی، یار یہ میری عمر ہے کو کاروبار کرنے کی؟ نہ نہ بھائی، جو عمر میں آوے جو پیسہ آنا چاہیے کسی بھی عمر میں آ جائے. تو یہ قرآن کریم کا کیوں مطلب ہم یہ نہیں کہتے یار یہ کوئی میری عمر ہے علم دین سیکھنے کی، یہ کوئی میری عمر ہے قرآن کریم سیکھنے کی؟ ارے بھائی آپ کی اس تک عمر ہے جب تک آپ کی روح قبض نہیں ہو جاتی، جلدی جلدی سیکھ لے، ثواب ہے فائدہ ہے نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. کتنے پیاری فضیلت پتہ چلی نا. تم گھر میں پڑھیں اور نمازوں کے بعد پڑھیں اور اسے آویزہ بھی کریں، مطلب گھر میں لگا بھی لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سورہ مبارکہ اور اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے.
میرا نام محمد عظیم قلعے دار شانور سے. نگران شورا آپ نے جو فرمایا کہ یا قوی 21 بار پڑھنا ہے، تو ہم نے تو سنا تھا کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ نے ہو سکتا ہے کہ 11 بار بھی سنا ہو، اور کسی نے ہو سکتا ہے کسی نے 11 بار کا بھی قول بیان کیا ہو. میں نے البتہ میرے سن سے 21 بار سنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
میرا نام امتیاز علی عطاری، میں گاؤں سے بول رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ یہ آپ سلسلہ فرماتے ہیں میرے رب کا کلام. آج کل دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں قرآن پاک سے بہت دور ہو چکے ہیں نا. دنیا کے تعلیم کے لیے بہت ہم کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر قرآن کریم جو فی سبیل اللہ تعلیم دی جاتی ہے، سب کے باوجود پھر بھی ہم اپنے رب کا کلام نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کچھ مدنی کھلے ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے.
آمین. دیکھیے، اب معاملہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے جسے گناہ کرنے میں لذت ملتی ہے، گناہ کرنے میں لطف ملتا ہے. گناہ کرنے میں وقت ہی وقت ہے، غفلت کے لیے وقت ہی وقت ہے، لیکن نیکی کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ نیکی کرنے کی ان کو توفیق ملتی ہے، نہ نیکی کرنے میں لذت ملتی ہے. تو ہماری مثال جو ہے نا وہ ایک مریض کی سی ہے کہ لوگ لذیذ کھانا بڑے مزے لے لے کے کھا رہے تھے، لیکن مریض کا منہ چونکہ کڑوا ہو جاتا ہے لہذا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. تو حالانکہ لوگ بڑی لذت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارے گناہوں کی عادت جو ہے نا وہ ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم کو ان چیزوں میں لذت نہیں مل رہی ہوتی، ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہوتی. ہم نے مٹی اور سونے کا فرق گویا کہ اس طرح ختم کر دیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ مٹی کے پیالے ہیں، یہ مٹی کے پیالے ہیں، ان کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگے گی، ان میں کوئی پائیداری نہیں ہے. یہ بھلے کتنا ہی خوبصورت نظر آئے آپ کو، مگر ہے یہ مٹی کا. اور آخرت کا معاملہ جو ہے نا یہ سونے کا پیالہ ہے، یہ خوبصورت بھی ہے، یہ اچھا بھی ہے، پائیدار بھی ہے، قیمتی بھی ہے، پرائس لیس ہے، مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی. اب چونکہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، ہماری شروع سے ہی جو ہمارے گھر والوں کی جو مینٹلٹی نا وہ اس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے، اور میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، 100% بات نہیں کر رہا، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں بالکل، کہ انہوں نے بچپن سے ہی ایک اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پڑھانا ہے، فلاں جگہ پڑھانا ہے، اتنا پڑھے گا، یہ پڑھے گا، یہ تعلیم حاصل کرے گا تو جاب ہے یا بزنس ہے، اس طرح کرے گا روزگار کمائے گا. بس یہ دین کی طرف، آخرت کی تیاری کی طرف، قرآن کریم درست پڑھنے کی طرف، علم دین صحیح حاصل کرنے کی طرف ہمارے یہاں اکثریت کی توجہ ہی نہیں ہے. وہ مطلب بہت مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کا انکار نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کرو رحمت ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ پڑھنا ہے، اور اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور اعمال بجا لانے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو جب تک کہ ہماری اس طرح کی توجہ نہیں جائے گی اور ہم غور نہیں کریں گے کہ کیا چیز کل کے لیے بہتر ہے اور کل کے لیے اعمال بہتر ہیں، یہاں کل سے مراد قبر ہے اور کل سے مراد قیامت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے گے 10 سال کے بعد میری قبر کا وقت شروع ہوگا، یا کوئی کہے کہ 20 سال کے بعد میری قبر کا وقت شروع ہوگا. نہیں، سامان 100 برس کے ہیں مگر پل کی خبر نہیں. تو سامان تو برسوں کا ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کل کی پل کی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے موت کب آ جائے. آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، آئے دن واقعات ہو رہے ہیں، جوانوں کے موت کے واقعات تو با کثرت سنے جا رہے ہیں. بھائی بوڑھوں کے واقعات با کثرت کب سنیں گے ہم کہ جب بندہ بوڑھا ہو تو صحیح. یہاں بوڑھے ہوتے ہی کب ہے لوگ؟ بڑھاپے کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اب تو ایک تعداد دم توڑ دیتی ہے، دم توڑ دیتی ہے. تو اب ہمیں جو اطلاع ملنی ہے وہ زیادہ تر جوانوں کی ملتی ہیں، یا تھوڑی جوانی سے آگے نکل گئے، 40 سے 50 سال کے اندر اندر کے کئی لوگ نکل جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. پھر بعد میں پھر اس سے کم رہ گئے 50 سال، اب 60 کے اوپر والے، اس سے کم 60 اور 70 کے درمیان، اس سے کم 70 کے اوپر والے، اس سے کم رہ جاتے ہیں. تو زیادہ تر اطلاع تو ہمیں اس طرح مل رہی ہوتی ہیں. اور پھر جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح سڑکوں کے اوپر حادثات اور واقعات ہو رہے ہوتے تھے، اس میں زیادہ تر جوان چلے جاتے ہیں. بے احتیاطیاں کھانے پینے کے اندر جو کچھ ہو رہی ہے تو جوانوں کا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، سلامتی دے. تو یہ کہ آخرت کی تیاری کی سوچو گی، آخرت کی تیاری کا ذہن ہوگا، وہ بالخصوص والدین کا اس معاملے میں سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے، سیریس ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے اپنی اور اپنی اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہر گھر میں مدنی انعامات کا رسالہ آ جائے، مدنی انعامات پر عمل ہو، فکر مدینہ ہو، غور کرنے کی عادت ہو. ہم لوگ حالات کے درست نہ ہونے پر تو ایک تعداد متفق ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ حالات درست نہیں ہیں, اور اخلاقیات کا اور نیک اعمال بجا لانے, مطلب اخلاقیات تو کہاں کے کہاں نکل گئے اب, مطلب یہ حیائی بڑھ رہی ہے اور برائیاں بہت بڑھ رہی ہیں, تو ان چیزوں پر ایک تعداد متفق تو ہے کہ ہاں یار یہ ہے تو صحیح, اب درست ہونا ہے مجھے بھی, میرے گھر کو بھی اور معاشرے کو بھی. اس کے لیے ہم نے مدنی انعامات نامی رسالہ دیا ہے, بہت پاکٹ سائز رسالہ ہے, جے بی سائز کا, وہ لیں, خود بھی اس پر عمل کریں اور گھر والوں کو عمل کرائیں. ود ان منٹس انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو غور کرنے کا موقع ملے گا, تو بہتری آ سکتی ہے, سنجیدہ ہونا ضروری ہے. جی کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, کیا اگر سورہ ملک آڈیو میں سن لیں تو مدنی نامات پر عمل ہو جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی انعامات کی مجلس کی طرف سے جو ہماری, ہمیں جو رہنما یاد آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریکارڈڈ سننے سے عمل نہیں ہوگا, اور ریکارڈڈ تو آپ کو تو یا تو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, پڑھیں انشاءاللہ, دیکھ کر پڑھیں, اللہ نے چاہ تو بہت ثواب ملے گا اور انشاءاللہ فضیلت بھی ملے گی. کال چلائیے.
بات یہ ہے کہ قرآن مجید فیڈ ہوتا ہے نا موبائل میں, ہم موبائل میں, ہمارے یہاں اکثر بجلی نہیں ہوتی, موبائل سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں, کیا قرآن مجید موبائل سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب بھی قرآن مجید کے برابر ہوتا ہے؟ فیڈ ہے قرآن مجید جیب میں, موبائل میں فیڈ ہے جیب میں ہوتا ہے, انسان بات میں جاتا ہے یا جاتا ہے, یہ فیڈ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟
دیکھ قرآن کریم کو اگر آپ موبائل فون میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک مصحف شریف جو ہے قرآن کریم جو جلد ہے, اس مصحف شریف کو چھونے کے اور اس کے جو دیگر فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر آپ قرآن کریم آپ کے موبائل فون میں ہے اور موبائل فون میں آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھنا کر پڑھنا بھی انشاءاللہ اس فضیلت کو پانے میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. رہی بات یہ کہ آپ موبائل فون جیب میں اور استنجا خانے میں جا رہے ہیں تو اگرچہ ہو سکے تو احتیاط آدمی کر لے, لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, مگر باہر رکھ کر جائیں گے تو کوئی بےچارہ کوئی موبائل اٹھا کر لے جائے گا. جس طرح تعویذات اگر گلے کے اندر ہوں اور اس کے اوپر پورا کور جیسے کر کے ہم بندھاتے تو پہن کر جا سکتے ہیں تعویذ, اگر کوئی ایسی اب جیسے گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر آپ موبائل فون باہر ہی رکھ کر جائیں گے, لیکن اب آپ مسجد میں یا کسی عوامی استنجا خانے میں جا رہے ہیں, باتھ روم میں جا رہے ہیں اور وہاں بولے کہ میں موبائل فون رکھ کے جاؤں باہر, تو پھر آپ واپس آئیں گے تو موبائل فون تو شاید آپ کو ملے, اس کے چانس کم ہے, لہذا گناہ گار نہیں ہے اگر لے کر اندر چلے جاتے ہیں تو, اس کو کلوز کر کے اندر چلے جائیں, ٹھیک. جی کال چلائیے.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستار زبلی باب المدینہ سے. الحمدللہ نگران شورا کا بڑا اچھا بیان چل رہا ہے, الحمدللہ نگران شورا کی ترغیب کر عمل کرتے ہوئے ابھی میری پڑھائی ہے اور میری زوجہ ہے اور میری مان جی ہے, دونوں نے قرآن کریم اٹھایا اور سورہ تلاوت کر رہے ہیں.
اللہ کریم آپ کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور باکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لگے آ تو پھر عرض کر دوں, کوشش کیجئے گا جب تک قرآن پڑھیں نہیں گھر سے نکلے نہیں, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو جب تک قرآن پڑھ نہ لیں سوئے نہ, ایک کوئی ایک وقت رکھ لیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم جو اپنے سلسلے میں ایک ہمارا مضمون ہوتا ہے, اے ایمان والو, اللہ کریم نے قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنو کے ذریعے ہمیں ارشادات عطا فرمائیں, تو اس میں ایک یہ ہے جو آج میں آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چنانچہ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. اچھا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت مبارکہ میں گمان کرنے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، کیونکہ گمان ایک دوسرے کو عیب لگانے کا سبب ہے اور اس سے بڑے برے افعال ظاہر ہو سکتے ہیں، اس سے خفیہ دشمن ظاہر ہوتا ہے، اور کہنے والا جب ان امور سے یقینی طور پر واقف ہوگا تو اس بات پر بہت کم یقین کرے گا کہ کسی میں عیب ہے تاکہ اسے عیب لگائے، کیونکہ کبھی فعل بظاہر برا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کرنے والا اسے بھول کر کر رہا ہو یا دیکھنے والا غلطی پر ہو. تو اس لیے بہت سارے بدگمانی سے یہاں پر ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے. علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں گمان کی کثرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائے اور غور و فکر کرے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے، کیونکہ بعض گمان واجب ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض مباح. اب آپ غور کریں کہ قرآن کریم کا ایک آیت کریمہ، اب اس آیت کریمہ میں گمان کا بیان ہوا بدگمانی کے حوالے سے. اب صرف اس بدگمانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھنا ہے، پھر ضمن میں جو حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، پھر اس کے ضمن میں جو شرعی احکام بیان کیے گئے، دیکھیں اس کو پورا سمجھنا ہے. اب ایک آیت کریمہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 وہ ہم نے اس کو پڑھا یا ہم نے اس کو سنا، اب اس کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو صرف یہ آیت کریمہ جس کو ابھی میں نے بیان کیا، یہ یعنی دین اسلام کا ایک بڑا ہی عظیم یہ سبق ہے جو آج ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، مطلب جسے میں آج بیان کر رہا ہوں. یعنی اس میں انسان کا جو باہمی جو ان کے آپس کے جو حقوق اور اس کے جو باہمی تعلق ہے اور معاشرتی جو آداب ہے نا، اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا، اس کی بڑی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے اور ان چیزوں کا یہاں خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ بہت بدگمانی سے بچے کے اسے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کو یہ چیزیں جو ہے نا ضائع کر دیتی ہیں. جب آپ کسی کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت ساری خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے دین اسلام نے منع فرمایا اور اس سے بچنے کی ہمیں تاکید ارشاد فرمائی، اور ان اشیاء میں سے جو یہ جس بدگمانی ہے اور بھی بہت ساری اشیاء ہیں جن سے اسلام ہمیں بچاتا ہے. تو جب آپ سورہ حجرات کے اس جگہ پہ جو بیان کردہ ارشادات ہے جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر معاشرہ ہم بنا سکتے ہیں بدگمانی سے بچ کر، اس کے علاوہ دیگر جو وہاں احکام بیان کیے گئے اس سے بچ کر. لہذا تھوڑی سی تفصیل اس کی مزید میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اس کام کو بچنے میں، اس کام سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور مجھے کہہ لینے دیں کہ یہ مرض بدگمانی کا باکثرت ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے. حسن زن تو بس اللہ کے نیک بندے حسن زن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لے کے بیٹھے ہوئے، بننا تو اس وقت تقریباً ایک تعداد ہے جو بیچاری بدگمانی کی اس آفتوں میں مبتلا ہے. لہذا تھوڑی سی آپ کو تفصیل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرماتے گمان دو طرح کے ہیں، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے. دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جبکہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو، کوئی ایسی وجہ ہو، کوئی ایسا سبب سامنے نظر آتا ہو، کوئی ایسی صورت سامنے نظر آتی ہو، جیسا کہ اس کے بارے میں گمان کیا تو مطلب قرینہ جیسے ثابت ہوتا ہو کہ اب اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں. مثلا کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں، بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ اس نے جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہے لگنے کی جگہ سے یہ کیوں نہ بچا. اس کو بچنا چاہیے تھا کہ شریعت نے اس سے بھی ہمیں فرمایا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے ڈرو، ایسی جگہوں سے بچو جہاں تم پر تہمت لگتی ہو. تو یہ ضروری ایک اہم ترین مسئلہ تھا بدگمانی کے حوالے سے، کہ ایک طرف بدگمانی کرنا بھی ہمیں منع کیا گیا، دوسری طرف ہمیں اس فعل سے بھی روکا گیا جس سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یار میں کیا کروں، میرا اپنا جینا ہے، میری اپنی چیزیں، میں جہاں جاؤں میں جہاں جو کچھ کروں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. معاشرے میں رہتے ہیں، انسانوں کے درمیان رہتے ہیں. اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مطلب دائرہ کار بیان فرمائے، اس دائرہ کار میں رہیں، نہ خود بدگمانی کریں، نہ کسی کو اپنے پر بدگمانی کرنے کی دعوت دیں، اور خود کو ایسے کاموں سے بچائیں جس پر آپ پر انگلی اٹھے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے کیوں بولتے لوگ، آپ نے کام ہی ایسے کیے ہوں گے. البتہ بدگمانی سے ہمیں بچنا ہے. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مومن صالح یعنی نیک مسلمان کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے یعنی منع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی لینا، فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہیں، اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، اس کے مطابق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے. تو یہ بدگمانی کے حوالے سے جو ایک بہت اہم معاملہ تھے وہ میں نے بیان کی. حدیث پاک بھی سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، اے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک بار پھر سنو، آپ ذرا غور سے سنیے. ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. ٹھیک ہے، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. پھر فرمایا ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب تلاش مت کرو. یہاں تو عیب تلاش کرنا پروفیشن بنا دیا گیا، عیب تلاش کرنے پر پیسہ ملتا ہے، اور عیب نکال کر اس کے تشہیر کرنے کو تو باقاعدہ ایک پروفیشن بنا دیا گیا ہے، اور اس معاملے میں کوئی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاءاللہ جو ہے وہ ہوں گے کہ یہ جو میں مجھے جو عیب ملا ہے، تو عیب ڈھونڈنے کے لیے گئے تو بھی پوچھا نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی نوکری کر رہا ہوں، مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے مطلب کہ اپنی چار آدمی کو بتا کر یا اپنے کیمرے میں بند کر کے اپنے موبائل میں بند کر کے اسے میں لوگوں میں عام کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. یعنی پہلے تو یہ کہ کیا یہ دیکھنے کی تمہیں اجازت تھی، ان کے عیبوں کو تلاش کرنے کی تمہیں اجازت تھی، کیا تمہیں اس طرح کی شریعت و دین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرو موبائل فون لے کر، کیمرے لے کر، اور ان کو نکال نکال کر بیان کرو، لوگ بنا کر مطلب کہ سوشل میڈیا پر چڑھا دیتے ہیں، اور اس کی اچھا پھر اس کی اب دیکھیں گے دیکھنے والے اتنے. چلو یار وہ بدقسمت انسان جس نے کسی کا عیب اپنے کیمرے میں ڈال کر چلا دیا، وہ بدقسمت انسان، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرے कि अगर उसने शरीयत के खिलाफ एक काम किया और शरीयत अगर उसकी इजाजत नहीं देती तो देखिए मैं भी बड़ी कयूदात के साथ बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको क्या हो गया है कि आप उन मनाजिर को, उन मूवीज को, उन खबरों को देखने सुनने पढ़ने में क्यों इतनी दिलचस्पी लेते हैं जिसमें किसी का ऐ बयान किया गया, जबकि आपका उससे कोई दूर दूर तक का न लेना न देना, न वास्ता न सरोकार, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल, जस्ट एक नॉलेज या जस्ट एक एंटरटेनमेंट, और बस एक ऐसा ही लगा हुआ है, हमारा दिमाग खराब हो गया है कि हम बस हमें पता चले किसने क्या किया, किसने किसकी बेटी ने क्या किया, किसकी बीवी ने क्या किया, किसके बेटे ने क्या किया, उसने क्या किया, उसका फला में ये था, उसका फला में ये था, उसका फला में इदारा। भाई आपको पूरे खानदान के सारे ये पता चल गया, अब आपको आपको करना क्या है ये बता दीजिए। अब आप बैठकर चार आदमी उस पर तबसरा करेंगे तो ये पता चला, अब उसको भी किस चीज का पता चला, क्या पता चला, ये एक अलग बात। अब बैठकर उस पर तबसरा करेंगे, अब यार वो देखी थी मूवी, वो जो चली थी वो सोशल मीडिया पर फना जगह पर, अरे देखो यार, अरे यार आपको क्या पड़ी क्या है यार, अल्लाह का नाम लो, उसके प्यारे हबीब का जिक्र करो, कोई नेकी की बात करो, कोई अच्छे काम करो, क्यों किसी के ऐबों को पाकर आपको खुशी मिलती है या आप उस पर तबसरा करते हो। आप देखिए ये मेरी तबीयत कैसी अजीब और गरीब हो गई है कि मुझे लोगों के ऐब पता चलते हैं तो मतलब ये कि वो बदकिस्मती के साथ मजा आ रहा होता है, हमारी फील्ड ही नहीं है, हमारा लाइन ही नहीं है, हमारा पेशा ही नहीं है, ना हमारी कोई शरई अखलाक की कोई जिम्मेदारी है कि हमें ये पता चले तो हम इसके बारे में कोई फैसला करना है, कोई इसलाह करनी है, कोई ये करना है, कोई भी मसलियत है शरई होगी या नहीं होगी। अरे दुनिया में और मतलब के सैकड़ों काम है करने के, यही काम क्या हमको नजर आता है कि हम लोगों के ऐप ढूंढेंगे और ऐप ढूंढकर लोगों में जाहिर करेंगे। यानी जो दुनिया में अपने भाई के ऐबों को छुपाता अल्लाह कयामत के रोज उसके ऐबों को छुपाएगा अल्लाह ताला कयामत के रोज। अब जो दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर अपने मुसलमान भाई के ऐब निकाले, बच्चियों के ऐब निकाले, बच्चों के ऐब निकाले, औरतों के ऐब निकाले, इनकी मूवीज बनाए, तशहीर करे, फिर इसको मतलब के पूरे मीडिया पर प्रोमोट किया जाए, अल्लाह की पनाह, खुदा से डरिए ए आशिकान रसूल, खुदा से डरिए, अल्लाह ताला में अपना सही खौफ अता फरमाए। और जो मैं अभी बयान कर रहा हूं इस मामले पर संजीदगी के साथ गौर कीजिए और अपने तमाम तर इन एक्टिविटीज को, इन मामलात की इसलाह कीजिए और प्लीज वापस आ जाइए, दुरुस्त नहीं है। मजीद फरमाया हिर्स ना करो यानी लालच ना करो, हसद ना करो, कितना है ये हमारे माशरे में। ये एक हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, एक हदीस सुना, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक हदीस सुना रहा हूं, माशरे की बेहतरीन तरबियत हो रही है इस एक हदीस पाक के अंदर। हिर्स ना करो, हसद ना करो, बुग्ज ना करो, एक दूसरे से रूह गर्दानी ना करो। इस ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई हो जाओ। यानी कितनी चीजों से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को रोका है और फरमाया ए अल्लाह के बंदो, भाई भाई हो जाओ। अल्लाह फरमाता कुरान पाक में इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई है। आप गौर करें इस हदीस पाक और कुरान करीम के इरशाद पर, फिर इसके आगे बहुत प्यारे इरशादात सूरह हुजरात के अंदर आए, ए मेरे माशरे में रहने वालों मुसलमानों, ए आशिकान रसूल, इस हदीस को सामने रखें और अपने किरदार को सामने रखें। मैं बदगुमानी से बच रहा हूं, इधर किसी का मोबाइल उठा नहीं, अब यार घंटी देख कर नहीं उठा रहा है, अच्छा उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है, मुझे पता था इसे मोबाइल फोन बंद कर देना था। अरे भाई को सिग्नल इश्यू हो सकता है, को बैटरी इसकी बैठ सकती है, बेचारा का मोबाइल गिर गया होगा, मोटरसाइकिल चला रहा होगा, उसको आवाज नहीं आई हुई होगी, सो किस्म के काम होगा, अच्छा नहीं उठाया उसने तो ये भी कब लाजिम था कि आपका नंबर देकर नहीं उठाया। कोई बहुत ज्यादा अभी इस वक्त कोई मुझे फोन करे, मैं मिसाल दे रहा हूं, उस वक्त कोई मुझे फोन करे, क्या मैं इस वक्त मोबाइल उठाने की पोजिशन में हूं? चले आपको मैं बिल्कुल करंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर कोई दुनिया से मुझे कोई कहीं से भी जिसके पास मेरा नंबर हो मुझे कॉल करे, घंटी मारे, और इस वक्त कॉलिंग, इस वक्त तो हकीकत है कि मोबाइल फोन ही मेरे पास नहीं है, चलो ये फाइल ही क्लोज हो गई, मगर ये तो चलो मैंने अब आपको कह दिया कि मोबाइल फोन है ही नहीं इस वक्त मेरे पास, जो मैं इस वक्त फैसला कर रहा हूं वो बोला मेरा कहीं और पड़ा हुआ है।
باقی کہتے ہیں موبائل پر چارج پہ لگا کر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اب بندہ چارج پہ لگا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ سکتا ہے. اب اس وقت کوئی میرے فون پہ گھنٹی بجا رہا ہو تو کیا میں اس کا فون اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں نا. اچھا اب اس پہ یہ گمان کرے, اللہ نہ کرے کہ یار دیکھو فون ہی نہیں اٹھا رہا, جبکہ میرا کوئی کمنٹ بھی نہیں ہے کسی سے, ایک بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کسی سے قرضہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, فوراً بدگمانی, دروازہ نہیں کھلا بدگمانی, ٹائم پر آیا نہیں بدگمانی. ارے بھائی آتے آتے کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے, آتے آتے کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے, ٹریفک جام ہو سکتی ہے. یار ضروری ہے اگلا گولی دے گا آپ کو, اگلا آپ کو دھوکا ہی دے گا. کیوں ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں یار؟ کیوں ہمیں اچھا گمان کیوں نہیں آتا؟ آپ بولو گے لوگ کرتے ایسا ہیں. یار لوگ کرتے ایسا ہیں, ہم اصلاح کریں, بدگمانی تو نہ کریں. اگر لوگ اپنے کسی اعمال میں برے ہو گئے تو ہم بدگمانی کر کے خود بھی برے ہو جائیں, یہ بھی تو ایک بری عادت ہے بدگمانی کرنا. پھر حسد, بغض, عیبوں کو تلاش کرنا, لالچ, حرص, آپ ایک دوسرے سے روگردانی کرنا, یہ ساری عادتیں جو ہم میں پڑی ہوئی ہیں, اگر یہ اس ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث کو ہم اپنے معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیں, نہ میں بدگمانی کروں, نہ میں عیب تلاش کروں, نہ میں حسد کروں, نہ میں بغض کروں, نہ مطلب میں لالچ آ جائے, نہ میں ایک دوسرے کے مطلب کہ یوں روگردانی کرنے والا کام کروں, اور مطلب میں ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک حدیث مسلم شریف کی, ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس ایک حدیث پر اگر عمل ہو جائے, مجھے بتائیے کہ غصہ, نفرت, بغض, کینہ, لڑائی جھگڑا کہاں ہے؟ خلاص, فنش. ہمارے پیارے آقا کی ایک حدیث صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس پر عمل کی ضرورت ہے. اپنے کردار کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر شخص غور کرے کہ میں ان ارشادات کے سانچے میں ڈھلا ہوں یا نہیں ڈھلا. صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر ہی نہ کرے کہ یار یہ صحیح بول رہا ہے, یار لوگ واقعی ایسے ہیں. آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ واقعی ایسے ہیں, میں مدنی التجا کرتا ہوں آپ بھی اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں, آپ بھی تو کہیں ایسے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کردار میں صحیح طور پر جھانکنے کی, اپنے جس کو کہتے ہیں نا گریبان میں جھانکنے کی, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد اور فالی جو دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے. جیسا کہ حال میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں, ان میں دل کی بیماریوں اور فالی کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے, 86% بڑھ جاتا ہے. اور لمان والا پیس اب لے بھائی, شاید یہ بات اور زیادہ سمجھ میں آ جائے. ہاں یار واقعی مطلب آپ کے دماغ اگر کوئی مخالف بیٹھ گیا ہے نا, اب نہ بھائی باپ رے باپ, اب اس سے حسد بھی بدقسمتی کے ساتھ ہو جاتا ہے, پھر وہ اچھا نہیں لگتا, مطلب اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے, دل میں گھبراہٹ ہوتا رہے گا, پریشانی ہوتی ہے, اس کا نام ہو کیسے گیا, اس کا کام ہو کیسے گیا, اس کو شہرت کیسے مل گئی, اس کو عزت کیسے مل گئی, اس کو دولت کیسے مل گئی, اس کو محبت کیسے مل گئی, اس کا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا, اس کے یہاں اچھا, اس کے اتنا خوبصورت بیٹا کیسے پیدا ہو گیا, اس کے یہاں اس کی بیٹی اتنی خوش کیسے ہو گئی ہے. ارے بھائی تم کو تکلیف کیا یار؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ساری نعمتیں مقدر کی ہیں تو خدا کے بندو تم کو تکلیف کیا ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی اس نعمتوں پر رش کرو, اس کے لیے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو, یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے مولا مجھے بھی نواز دے. حسد کیوں کرتے ہو؟ کیا ہو گئے؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر, جب کوئی مسلمان ہے ماشاء اللہ اس کی ترقی نہ دین کو نقصان پہنچا رہی ہے نہ آخرت کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو آپ کو آخر حرج کیا ہے کسی کی ترقی کی, کسی کی محبت کی, کسی کے حسن کی, کسی کے پیار کی, کسی کو صحت کو, کہ اگر نعمتیں ملتی ہیں, کسی کو اولاد کا سکھ ملتا ہے, آپ کو کیا تکلیف کیا ہے؟ پڑوسی سے یار کس کو کہتے ہیں جلتا ہے یار, کیوں جلتے ہو آپ؟ جل آپ رہے ہو نا, تکلیف کس کو؟ جو جلتا ہے اسی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اچھا کوئی بدقسمتی ہے, کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ میں جلتا ہوں, یہ ایک ایسی جلا, یہ ایسا جلاوا پا ہے کہ جلنے والے کو یہ نہیں. اچھا یہ جل تو رہا ہے, اس कि एक अंदर बैठा हुआ कि मैं जल रहा हूं, मगर ये बताएगा नहीं कि मैं जल रहा हूं, क्योंकि पता है कि अगर इसको पता चला, अगर ये कंफर्म हो गया कि मैं जलता हूं और ये कंफर्म हो गया, तो ये जलना खुद एक ऐब है। जालसी जिसको बोलते हैं, हसद बोलते हैं, ये जलाना बोलते जलता है यार इसकी तरक्की से। तो ये इतनी सारी खराबियां भाई क्यों पार कर बैठे हो, क्यों अपने आप को जहनी दबाव का शिकार कर आप बैठे हैं, क्यों फालिज को और हार्ट अटैक को दावत दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नमाजें पढ़ो, अल्लाह को राजी करो। एक मुसलमान को अगर कोई तरक्की इज्जत शोहरत नेमत मिलती है तो खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अल्लाह तुझे और दे यार, अल्लाह तुझे और दे, यू अल्लाह तुझे और तरक्की दे। तू दुनिया में भी अल्लाह ताला तुझे बेहतरी दे, तुझे अल्लाह ताला आखिरत में भी बेहतरी दे। दुआएं देना सीखो भाई, दुआएं देना सीखो खुदा का वास्ता अपने। अच्छा इसमें आप ही का भला है, आप उसको दुआएं दो या ना दो, उसके मुकद्दर में जो रब ने कर दिया ना वो तो मिलकर ही रहेगा। अब आप अगर दुआएं देते हो और आप खुश होते हो, यकीन मानो से आपका भला है। मेरी एक इस्लाम भाई से बात हुई, इसको थोड़ा सा वो बेचारे गुस्सा आ जाता था, थोड़ा सा यूं अर्ज की कि यार आप गुस्सा मत क्या करो ना, और मौका मिला था वो बेचारा खुद ही से इजहार किया अगर मैं इसका क्या हल निकालूं, तो मैंने उसको हल जो मेरी मोटी अकल में आया मैंने उसको अर्ज किया। तो इससे मुझे एक बड़ा प्यारा वाक्य सुने, बोला यार आपने मुझे समझाया था, वह मैं बैठा था किसी का इंतजार कर रहा था, वो आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन आपकी बात भी याद आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, बोला जब वो बहुत इंतजार करा के जब आया ना, तो मैं उसे मुस्कुरा कर बात करने लगा। अच्छा मैं उसे मुस्कुरा कर बात कर रहा हूँ, वो मेरा ये मिजाज और ये अंदाज देखो, वो भी मुस्कुरा रहा है, यानी उसको ये क्या, उसको क्या हो गया यार, ये तो बड़ा गुस्से वाला आदमी था। तो मैंने उसको पूछा कि यार ये बताओ तुमको सुकून मिला कि नहीं मिला, आप सुने मेरी बात। मैंने उसको ये पूछा तुमने गुस्सा नहीं किया, उसको भी मजा आया, ये बताओ यार आपको सुकून मिला कि नहीं मिला? बोला यार मेरे को बहुत सुकून मिला यार, तभी तो मैं आपको बयान कर रहा हूं। ये ना फाय भला किसका हुआ असल में, आपका, आपका भला है। ये चीरना जलना ये इन चीजों सब निकल जाओ, निकल जाओ। भाई क्या किया उसने, क्यों उसके लिए बदगुमानियां करते हो, क्यों उसके ऐप तलाश करते हो, क्यों उसकी बुराइयां करते हो, क्यों हसद करते हो, उसने आपको बिगाड़ा क्या है यार? कुछ भी नहीं किया। अगर चलो बिगाड़ा भी है तो हदीस पाक कितनी वाज है, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े उसे जोड़, जो तुझसे जुल्म करे उसे माफ कर, है या नहीं है? करो। यानी बाद औकात किसी को अगर पूछो ना भाई तुम्हें उससे तुम वो कितना हमारे बाजारी लैंग्वेज में एक आमतौर पर कहते हैं ये सड़ता है, इसको मुझे तुझे क्यों सड़ता है? उन्हें बस पता नहीं यार, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये बुग्ज है आपके अंदर का, को बुग्ज है आपके अंदर की, कोई बातनी बीमारी है, इसको दूर करें। हाँ अल्लाह ना करे ये कहीं ईमान ना बर्बाद कर दे, ये अजीब और गरीब किस्म की बात बीमारियां होती है बातनी, इसको हल्का ना जाने। थोड़ा बहुत आदमी को जिस्मानी बीमारी होती है टेस्ट वेस्ट कराता है ना, तो पता चल जाता तो इलाज कराता है। ये आपको मैं टेस्ट कर रहा हूं, आप ये समझे किताबों से पढ़कर कोई चीजें जो समझी है वो टेस्ट चीजें दे रहा हूं भाई। क्यों आपकी उसकी गाड़ी आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, चले बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा? उससे अच्छे कपड़े पहने हुए क्यों अच्छा नहीं लगा? अच्छा उसने को अच्छा मशवरा दिया था ये भी आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं मुझे उससे मशवरा क्यों दिया? भाई मशवरा दे दिया माफ कर दो उसको यार, उसको थोड़ी पता था कि आपको बुरा लग जाएगा। यानी बादों का ऐसा अजीब और गरीब हो जाता है कि अल्लाह की बना खाली खाली, जैसे कि नहीं बादों का सास को बहू अच्छी नहीं लगती, अरे सास बहू को मशवरा दे दे ना तो बहू को खराब लग जाएगा। अल्लाह, अच्छा नंद भाभी को क्या मशवरा दे दे, अल्लाह अल्लाह ना भाभी का मशवरा दिया क्यों? तो अब क्या नंद को जो समझा दे, यानी ये कह रहा कि नंद को अपने समझा दे कि नंद भाभी सास वो इनको अपने समझा दे कि देखो तुम्हारे सामने बैठ कर नाक से खावे ना, मुंह के बजाय निवाला नाक में डाल रही है, तब भी उसको ना बोलोगे नाक से ना खावा है मुंह से खावा है, ना बोलो बुरा लग जाएगा। हो सकता है आपको बुरा लग जाए कि नहीं से क्यों, मेरा नाक था मेरा निवाला था, मैं नाक से खाऊंगा मुंह से खाऊं मेरी मर्जी है, इधर भी सुराख है इधर भी सुराख है, इसको क्या तकलीफ थी? अब इसका कोई हल है नहीं है ना। मैं आपको एक मुस्कुराहट वाले खुश तबई वाले अंदाज से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक घरों में बैठे हुए आशिकान रसूल क्या हो गया यार, क्यों एक दूसरे से आप लोग जलते हो, क्यों एक दूसरे से बेमुरवती का इजहार करते हो, क्यों एक दूसरे के साथ हसद कर रहे हैं हम? अगर कोई अच्छी बात करता है तो मान लें, अगर कोई अच्छी बात नहीं की तो माफ कर दें। توڑ کر مت بیٹھیں. ایک دوسرے سے جو تعلق توڑ کر بیٹھتے ہیں, دل میں گندگی جمع کر کے بیٹھتے ہیں, آپ کو خود ہی مزہ نہیں آئے گا, غصہ آ رہا ہوگا, اس کے نتیجے غصہ آئے گا, چڑچڑاپن ہو جائے گا. تو کبھی کس پر غصہ نکالیں, کبھی اپنے آپ کو غصہ نکالیں گے, وہ کبھی مطلب کہ کھانا ہی کھانا جل جائے گا, نقصان الگ. پیاز کاٹتے کاٹتے غلط پیاز کاٹ دیں گے, سبزی برباد ہو جائے گی, کوئی غصے غصے میں کوئی گلاس ٹوٹ جائے گا, یہ مالی نقصان الگ ہے. ہاں مالی نقصان الگ ہے. زور سے کرسی پہ بیٹھے گا تو کرسی ٹوٹ جائے گی, آپ گرو گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ سارے نقصانات الگ ہیں. کس کو ہوئے؟ آپ کو ہوئے. جس سے آپ کو جلن ہے نا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کی موج لگی ہوئی ہے, اس کے مقدر میں اللہ نے ترقی دی ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, اس کو عزت دی ہے, اس کے مقدر میں عزت ہے, اس کو عزت مل رہی ہے, اللہ نے اس کے مقدر میں کامیابی کی, اس کو کامیابی مل رہی ہے. تو نہ کریں نا اس طرح, محبت کریں, محبت پیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ادب کریں, احترام کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر میری کوئی بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار اس سے بات کی ہے جو ہمارے اندر ایک ملاپ, ایک محبت اور ایک پیار کا ماحول اور ایک سکون کا ماحول فراہم کر سکتی ہے اس کی یہ باتیں, تو مان لیجئے. اور اب بھی اسی وقت فون کر کوئی مطلب کوئی کانٹیکٹ بحال کر لیجئے. غیر شرعی تعلقات کی رہنمائی نہیں کر رہا میں. ہاں جو غیر شرعی تعلقات, گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, ناجائز طرف کے جو تعلقات جمع کر کے بیٹھے, ان کو میں کوئی نہیں گائیڈ لائن دے رہا. نہ وہ روٹتا ہے روٹے, وہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے. وہ تو جس کو اسلام جوڑے وہ جڑے, جس کا اسلام نے توڑنے کا بات کی وہ ٹوٹی جائے تو اچھا ہے. تو جہاں یہ غیر شرعی تعلقات ہے, جہاں شریعت نے منع کیا ہے جس سے بات کرنا, جس سے تعلقات رکھنے کو شریعت پسند نہیں کرتی, اس سے بھی تعلقات, یا تو ہمیں آپس کے تعلقات, رشتے داری, دوستی, پڑوس وغیرہ وغیرہ, کہ وہاں بھی کوئی شرعی کمزوری اگر نہیں ہے تو, اور آپس کی ذاتی بغض و کینہ اور حسد ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. جیو نا محبت سے, جیو نا یار, زندگی ہے کتنی, وہ سکون ملے گا. اگر آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اگر کسی سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اور اسے بیٹھا بیٹھا آپ کو ایسا ہے کہ نہیں کانٹیکٹ کرنا, کوئی وجہ نہیں ہے, ایسے ہی اگر لگتا ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ رابطہ کر لیں, ہمت کریں. اور اگر آپ دونوں سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر, تین سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر, بارہ سن رہے ہیں, دس سن رہے ہیں کہیں بیٹھ کر, اگر آپ سے کوئی ایسا رابطہ کر لے تو آپ اس کو مثبت اور پوزیٹیو جواب دے دیں. آپ دونوں کو مزے کی نیند نہ آئے, مثال دے رہا ہوں, تو اللہ نے چاہ تو پھر آ جائے گی. کیا بولوں گا میں, آ جائے گی انشاءاللہ. آیت الکرسی پڑھ کے بھی تو آپ نے سونا ہے نا, آج سورہ ملک کی تلاوت کر کے بھی انشاءاللہ سونا ہے اللہ نے چاہ تو آپ کریں, فون کر لیں, رابطہ کر لیں, میسج کر دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا, مزہ آ جائے گا. میاں بیوی میں بعض اوقات نہیں بن رہی ہوتی نا, خالی خالی کی نہیں بننی ہوتی, اور ضد ہوگی یہ بات کرے گی تو میں کروں گا, وہ بولے گا یہ کرے گا تو میں کروں گی, تو کیوں اب ضد کرنے کے لیے شادی کی تھی کیا؟ کہ نکاح نامے میں لکھا تھا کہ جو ضد کرے گا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. ضد کرنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی, لڑنے کے لیے شادی تھوڑی کی تھی, اس کے لیے ہم نے شادی نہیں کی بھائی. ہاں یہ کہاں سے آ گئے آپ کے میرے, آپ کے اور ان دونوں کے بیچ میں؟ نہ بات کر لیں, سلامی کر لیں, چلیں آپ کو سلام کرتی ہوں, معاف کر دیجیے گا. وہ بولے چلو, اب دیکھیں کون پہل کرتا, اللہ خیر کرے, میں نے تو دعوت دے دی ہے, سمجھے کہ میں نے تو کوشش کی آپ دونوں کے درمیان دیوار گرانے کی, اب جو پہل کر لے. کہتا نا یار کوئی تیسرا آدمی, ویسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, دونوں میں سے لگی ہوئی تھی لیکن دل کرتا ہے میں کر لوں, لیکن ضد آگے آ جاتی ہے. بیچ میں اگر کوئی ساتھ دے دے نا تو راستہ کھل جاتا ہے, چلو میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا کیا ہوں, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. ہمت کر لیجئے, بنیاد بنا لے, چلے اس کے کہنے پر میں کر لیتا ہوں, اس کے کہنے پر میں کر لیتی ہوں, بنیاد بنا لو, چلو اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے. آپ کا گھر آباد ہو, آپ کی محبتیں آباد ہوں, آپ کو سکون نصیب ہو جائے, اور مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کر دے, مجھے اور کیا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دے, میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, اور مجھ جیسا گناہ گار آدمی بے حساب بخشا جائے, جنت میں آقا کا پڑوس پا جائے. اور مجھے کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ آپ مسلمانوں کا گھر آباد رہے, آپ عاشقان رسول کا گھر آباد رہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے, میں مکتوب پڑھتا ہوں
بعض اوقات بہت تکلیف ہوتی ہے. بعض شوہر ہوتے ہیں جو بیویوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, بعض بیویاں ہوتی ہیں جو شوہروں کے ساتھ اتنی زبردست زیادتی کر رہی ہوتی ہیں, بدتمیزیاں کر رہی ہوتی ہیں. میں نے شوہر کو, مردوں کو آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے جو اپنی بیوی کی بدتمیزی و دخلا کی وجہ سے آنسوؤں سے روتے ہیں, آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ عورت اللہ کو کیا جواب دے گی جو اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے, زیادتی کرتی ہے. یا بعض ایسے شوہر ہیں اتنا ظلم, اتنی زیادتی, اتنی بے وفائی اور اتنے بے مروتی کا اظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بیچاری, اس کا تو یہاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی, مگر یہ مرد قیامت کے وقت اپنے رب کو کیا جواب دے گا. اچھا, یہ اوپر لے کر ہی ہم اپنے گھروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے. اگر کوئی سامنے والا غصے میں آ جائے نا, تو آپ محبت کے دو چھیٹے کے بول اس پر ڈالیں, انشاءاللہ یہ آگ بجھ جائے گی, نفرت کی آگ بجھ جائے گی. خیر, میں نے اس موضوع پر کافی ٹائم لے لیا, لیتا رہتا ہوں اس موضوع پر ٹائم, آپ کو بھی پتا ہے, مگر مجھے یہ ایک خوشفہمی ہوتی ہے کہ جب بھی اس موضوع پر کچھ ٹائم لیا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ مثبت نتائج آئے ہیں, اور کافی گھروں سے ایسی اطلاعات آتی ہیں کہ جن میں ایک وہ کہتے ہیں نا, آئس سیل ٹوٹ جاتی ہے, کولڈ وار ہوتی ہے, بعض اوقات ٹھنڈی جنگ ہوتی ہے, کولڈ وار, لڑتے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اچھی صورت بن جائے, مسلمان آپس میں مل جائیں, شیطان ناکام و نامراد ہو کر اپنی آگ میں جل جل کر یہ تباہ برباد ہوتا رہے اور ہمارا بھلا ہوتا رہے. چلے کال چلائیے.
پیارے نگران شورا, الحمدللہ سوجل ہم آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, میرے رب کا کلام, ماشاءاللہ آپ جس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں مسکرا مسکرا کر, لگتا ایسا ہے کہ آپ کا دل کڑ رہا ہے, جل رہے ہیں اندر میں, کڑ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں بھی مدنی التجا ہے کہ جو حدیث پاک نگران شورا نے ہمیں بتائی کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین, ماشاءاللہ, حوصلہ افزائی کا شکریہ. میں واقعی, میں اگر کہوں کہ میرا دل دکھتا ہے جب میں یہ حالات دیکھتا ہوں, تو میرا دل دکھتا ہے. ہم بدل سکتے ہیں اگر ہم سنجیدہ ہو جائیں, بدلنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے, آ سکتی ہے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب, میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت, آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے اور اپنے بڑوں سے بھی سنتا ہوا آیا ہوں کہ میدان حشر کا جو واقعہ ہے وہ میدان عرفات میں سجے گا. میدان عرفات جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے, جہاں مسجد نمرہ موجود ہے. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ذہنی آزمائش کی ایک کتاب سوالن جوابن کے اندر پڑھا ہے کہ میدان حشر کا واقعہ شام کی سرزمین پر پیش آئے گا, تو اس سلسلے میں میری تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. دوسری درخواست یہ ہے حضرت کہ میں اس وقت بے روزگار ہوں, روزی کی تلاش میں ہوں, کئی جگہوں پر میں نے اپنی سی وی دی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا, لہذا اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے اور نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو رزق حلال طیب عطا فرمائے, آسان بھی عطا فرمائے, اور یہ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق چاش تک دعا کرتے رہیں, نیکی کے کام کرتے رہیں, قرآن کریم کی تلاوت, غلہ توفیق دے مدنی حلقے میں شرکت کریں دعوت اسلامی کے, اور اشراق چاش کی نماز پڑھیں. چند دنوں تک یہ عمل کریں, میرے رب کی رحمت شامل اہل رہی تو آپ پر رزق کا دروازہ کھلے گا, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ذہنی آزمائش کی جو کتاب ہے اس میں جو جواب ہے وہی درست ہے, جو باہر شریعت میں بھی یہی لکھا ہے کہ میدان محشر یہ ملک شام میں, مطلب وہاں کے میدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہیں قائم کیا جائے گا. کول چلائی.
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد ڈویژن اتار علاقہ شیخن تھادرہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام, کیا بات ہے اس سلسلے کی. اللہ عزوجل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے, ترقیاں عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگران شورا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں میٹرک کا امتحان دینے گیا تھا اور ایک لڑکے نے مجھ سے سوال پوچھا، میں نے اس کو بتایا نہیں، یہ اس کو میں کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ تو نگران آ کر مجھے کہنے لگا پیپر واپس دو، پیپر اس نے میرا بھی لے لیا، اس لڑکے کا بھی۔ اس نے پھر مجھے کہا تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ پلیز اس کا کوئی جواب دے دیں، اس نے یہ جو لفظ داڑھی کے خلاف بولا ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں اس کا کیا رد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا یہی اچھا خاصا رد عمل ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ داڑھی ہے تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، آپ نے اگر صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بات سن لی، اس کو مطلب کہ اس کو معاف کر دیا ہے تو یہ ایک داڑھی والے کے ایک اچھا عمل ہے۔ اور آپ نے چونکہ کچھ بقول جیسا کوئی سوال سے لگتا ہے آپ کی بات سے، تو آپ نے کچھ ایسا کام کیا نہیں تھا، اور اس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر دی ہو، تو اس کو معاف کر دیجیے۔ اور اس سے کہا کہ داڑھی رکھ کر تم ایسے عمل کرتے ایسے کرتے، اس کی بدگمانی تھی، اس کی غلط فہمی تھی، معاف کر دے اس کو۔ عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی طنز بھی کرتے ہیں، تانے بھی دیتے، تنقید بھی کرتے ہیں، داڑھی رکھ کر تم ایسا کام کرتے ہو، یہ کرنا نہیں چاہیے ویسے اس طرح۔ بھائی جھوٹ جھوٹ ہے، داڑھی والا بولے کہ بگے داڑھی والا بولے، اگر بگے داڑھی والا جھوٹ بولتا ہے، مثال تو داڑھی منڈا کر آئے اور جھوٹ بھی بولا تو اس کے دو غلط کام کیے نا، ایک جھوٹ بولے داڑھی منڈائی، اور اگر داڑھی والا جھوٹ بولتا ہے تو اس نے ایک غلط کام کیا نا، جھوٹ بولتا ہے داڑھی تو نہیں منڈائی۔ احکام شریعہ تو مسلمانوں پر واضح ہیں، مگر اب یہ کہ داڑھی والوں سے لوگ زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مذہبی آدمیوں کا، تو یہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہوگا، تو جھوٹ تو ویسے ہی مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ کہ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو اس میں اس کی کچھ مزید اس کی احتیاط تقاضے بڑھ جاتے ہیں، تاکہ کیونکہ لوگ ہماری سنتے بھی تو نا، ہر آدمی کی سنتا بھی تو نہیں ہے بھائی، ایک عام آدمی بات کرنے جاتے کون کہاں لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک داڑھی والا بات کر تو لوگ اس کی سنتے ہیں کہ نہیں یار ایک داڑھی والا بات کر رہا ہے، مذہبی آدمی بات کر رہا ہے۔ تو جب ہماری لوگ سنتے ہیں تو جب ہمارے سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تو پھر ہمیں کہتے بھی ہیں۔ تو یہ کہ کہنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دل آزاری بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے آپ کا کوئی ایسا کلمہ نہ منہ سے نکل جس سے وہ دین سے یا شریعت سے دور ہو جائے، سنتوں سے دور ہو جائے، آپ بھی احتیاط کریں۔ کال چلائیے۔
محمد شہزاد سردار آباد فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جب سے میں دیکھ رہا ہوں نا، میرے رب کا کلام عمران بھائی کا سلسلہ، میرے رب کا کلام بہت اچھا ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں کرتا، یہ بہت پیارا ہے سلسلہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیں عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔
نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سورہ ملک کی جو فضیلتیں آئی ہیں یہ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، یا اگر کوئی سن بھی لے تو اس کو بھی یہ فضیلتیں ملیں گی عذاب سے بچنے والی؟
دیکھیں پڑھنے کی تو لکھی ہوئی ہے، سننے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو سننے کے اپنے فضائل تو ہیں، تو سننے سے بھی محروم نہیں رہنا چاہیے اور پڑھ بھی لینا چاہیے تاکہ وہ فضیلت بھی ہم کو ملے۔ کال چلائیے۔
رمضان اتاری، گلشن مدینہ، نہنگ ضلع، گلزار دیوس، سرگودہ سے اس کر رہا ہوں۔ ہم کون سا عمل کریں کہ ہمارا تلاوت قرآن پاک میں دل لگے؟
حقیقت تو یہ کہ قرآن کریم ہی پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے دل لگی جائے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ خود ہی اپنے پڑھنے والے کو اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے، اتنی عظیم کتاب، اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ مطلب قرآن کریم خود اپنے اندر سے اتنی آپ کو محبت اور آپ کو اتنا پیار اس کتاب سے ملے گا، اور اتنی لذت اس کتاب سے ملے گی اس عظیم کلام سے، کہ خود ہی اس کے پڑھتے رہنے کا جی کرتا رہے گا۔ البتہ مزید یہ کہ اللہ سے دعا کریں، سچی سچی توبہ کریں، سچی سچی توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے گناہوں کی گندگی دور کر، اور تیرے پاک کلام پڑھنے کی مجھے توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا دروازہ کھلے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کال چلائیے۔
محمد عمران بات کر رہا ہوں آج اتر گھنٹے۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو یہ تلاوت سورۃ ملک کی کرنا ضروری ہے، اور یہ کیا فائدے ہیں رات کو اس کے؟
جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، سورہ ملک کی جو تلاوت ہے یہ چونکہ ابھی میں نے بیان کر ہی دی ہے،
تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سورہ ملک کی تلاوت کے جو حدیث پاک میں جو فضائل آئے ہیں وہی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اچھی بات ہے آپ کی طرف سے کالز آ رہی ہیں اور کالز کے اندر آپ سورہ ملک کے حوالے سے معلومات کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی خوش آئین چیز ہے کہ الحمدللہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو اس بات کی ایک رغبت پیدا ہوئی اور ایک ان کو محبت اور چاہت پیدا ہوئی کہ یار یہ ہم کو بھی یہ سننا چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے. تو میں نے سامنے ابھی میں نے مدنی پن سورہ یہ کھول لیا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 82 پر سورہ ملک کے فضائل لکھے ہوئے ہیں, تو میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 82 کی طرف جا رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ لیجئے, ایک حدیث پاک میں ہے, بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی, اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے, یعنی سورہ ملک. ایک اور حدیث پاک میں ہے, قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی, اور وہ یہی سورہ ملک ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا, تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں, کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں, کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا. پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں, کیونکہ یہ رات سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. تو یہ سورت روکنے والی ہے, عذاب قبر سے روکتی ہے. تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے, جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے, اس نے پوری سورت ختم کی. وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے, جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہی روکنے والی ہے, یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا. اچھا, اب بہت خوبصورت ایک اور حدیث سنیے, انشاءاللہ عاشقان رسول کو اور مزید لطف نصیب ہوگا, کہ کنز العمال کی حدیث ہے, ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. مزہ آیا, کیا بات ہے مدینے کی. کافی حدیثیں موجود ہیں, تو یہ اس کو پڑھیں بھی, جو میں نے فضیلتیں بیان کی ہیں یہ آپ کو میں نے مدنی پن سورہ صفحہ نمبر 82 پر اس کے فضائل لکھے تھے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا سلام ہے. محمد عرفان اتاری شعبہ قدامت مساجد ملتان سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام سلسلوں کو ڈیرو ڈیر برکت عطا فرمائے. میری کچھ رشتے داروں سے عداوت تھی لڑائی جھگڑا کا, میں نیت کرتا ہوں آج نگرانی شورا کی گفتگو سن کے الحمدللہ دل بڑا مطمئن ہوا, تو میں نیت نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوجل ان رشتہ داروں سے تمام جن کے ساتھ میرے مسائل تھے انشاءاللہ سوجل ان سے میں جو قطع تعلقی کی ہوئی تھی وہ ختم کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو آپ استقامت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بہت اچھا, اللہ آپ کو استقامت دے. بھائی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے یعنی کوئی بھی اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں, اگر آپ نے اپنے کسی بھی کے حق دبائیں تو حق داروں کو اس کا حق لوٹا دیجئے. جب تک آپ کے پاس اس کا حق ہے, اسے پتا ہے کیسے میرا حق کھایا ہے, تو اس کا دل صاف کیسے ہوگا بیچارے گا, وہ بھی تکلیف میں رہے گا کہ یار مجھے میرا حق تو دے دو. تو حق داروں کا حق بھی لوٹا دیجئے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی نے حق کھایا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اپنا حق معاف کر دیں, یہ بھی ممکن ہے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا عجب کہ آپ کا یہ عمل آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے, بے حساب مغفرت کا سبب بن جائے. تو بالکل صلح کریں اور بہت اچھے طریقے سے صلح کریں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے تکلیف بڑی شدت کی دی ہوئی ہوتی ہے, لیکن معافی مانگنے کا یا صلح کرنے کا جو طریقہ ہے نا, یہ بڑا مطلب کہ اس انداز کا نہیں ہوتا. تو زخم گہرا ہوتا ہے تو مرہم بھی بڑا صحیح لگانا پڑے گا آپ کو. تو یہ بھی ذرا مہربانی کیجئے گا. جو بھی اس طرح کے اسلام بھائی اگر کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ آپ کو واقعی کوشش کرنے والا بنائے اور ایک ایسی لہر چل جائے, ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلیں کہ روٹھے ہوئے ٹوٹے ہوئے من جائیں مل جائیں جڑ جائیں. چلیں کال چلائیے. ارے میں سچی بتاؤں, میں اس طرح کی کال کا منتظر تھا کہ ایک آدھ کال آئے گی ضرور انشاءاللہ تعالی. تو وہ کہتے ہیں نا دل بھی ٹھنڈ پہ آ جاتی ہے کہ یار کسی نے سنا اور مانا, ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے, اچھا لگتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رمضان بھائی آپ اس وقت مسکراتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص اس میں آپ پاکستان میں تو ایک یہ سرچ کرنی تھی کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اکثر جان آپ سے سنتے رہتا ہوں تلگان سے محمد عبدالی اتاری حرف بنے.
آپ دعا کریں اللہ قریب اخلاص نصیب کرے اور مجھے اچھی نیتیں بھی عطا فرمائے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ دعا دے دیجئے گا. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے جب دیکھتی ہوں آپ مسکراتے ہیں. روایت کا مضمون ہے کہ کیا وجہ ہے میں آپ کو جب دیکھتی ہوں مسکراتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھے دیکھتے تھے مسکراتے تھے, تو میں بھی مسکراتا ہوں. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, ان کی یہ پیاری پیاری نیتیں تھیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا اس طرح دیکھا کہ آپ مسکراتے تھے. تو تبسم مسکرانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری ادا ہے, بڑی خوبصورت ادا ہے, اس سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں. جو لوگ منہ چڑھا کر بیٹھتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, طنز تانا تنقید کرتے رہتے ہیں, لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں. تو جو بات مسکرا کر کی جا سکتی ہے, مسکرا کر اگر رہا جا سکتا ہے تو مسکرائے. ہاں بعض اوقات ایسے بھی مواقع آتے ہیں جہاں مسکرانا ہی بے محل ہوتا ہے, اس کا کوئی تکی نہیں ہوتا. یا بعض اوقات ایسے موضوع یا ایسی بات بیان کرنی ہوتی ہے کہ وہاں پر مسکراہٹ کے بجائے آپ کے اپنے جذبات اور آپ کے ایموشنز آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ مسکرانے کے بجائے آپ کے آنسو آپ کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہونٹ پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی, آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. تو جیسے ہی موقع محل, تو یہ کچھ آپ کے سوال کے زمن میں چند ایک باتیں ذہن میں آئی, میں نے عرض کر دی. ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اچھا تو میں باب المدینہ کراچی میں جب ہوتا ہوں تو اب تک تو میرا یہ معمول ہے, میں نے نیت کی ہوئی ہے ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد میں عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں ملاقات کی صورت بنتی ہے. تو تشریف لے آئیے گا اگر آپ آنا چاہیں تو, مگر کنفرم کیجئے گا کہ میں باب المدینہ کراچی میں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ جب تک رہوں گا ملاقات کرتا رہوں گا. ملاقات ہوتی ہے, دکھی پریشان بھی آتے ہیں, ہمارے وہاں تعویذات کا بستہ بھی ہوتا ہے,
تو بیچاروں کو تعویذ دینا ہوتا تو وہیں ہاتھوں ہاتھ ان کو تعویذ بھی مل جاتے ہیں. پھر آخر میں ہم الحمدللہ 5-7 منٹ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تاکہ ایک دکھی پریشان حال بھی آتے ہیں تو ان کا بھی ایک بوجھ ہلکا ہونے کی صورت ہوتی ہے. کال چلائیے.
السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. میں چند سیکٹر سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام, ہر پروگرام مدینہ مدینہ ہے, اور آپ کی تو میرے پیارے پیارے نگران شورا صاحب, آپ کی تو ماشاء اللہ بات ہی میرا لی ہے. تو بابا جان سے کہیں کہ ہم آرمی والوں کو بھی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں, اور میں اپنے پیارے پیارے نگران شورا صاحب سے یہ کہوں گا کہ جو میرے بچوں کی امی نے آپ کا چینل دیکھ کر نماز شروع کی ہے اور پھر ختم کر دی, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جنہیں کہ چند ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ دوبارہ سے نماز شروع کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ, مدنی چینل پسند کرنے کا بھی شکریہ. میں نے تو ملت سنت سے ہماری پاک آرمی کے تمام عاشقان رسول کے لیے خیر کے کلمات سنے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی سنی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بچوں کی امی کی نماز کے حوالے سے ان کو مدنی پھول دینے سے قبل میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, آج سے عرض یہ کروں گا کہ اس طرح مدنی چینل پر آپ نے ان کی نماز نہ پڑھنے کا اعلان کر دیا تو اب ان کو پتہ تو چلی گیا ہوگا, یہ تو پہچان ہی رہی ہوں گی آواز, کہ آپ نے اتنے سارے مطلب کے بیچ میں آپ نے یہ اعلان کر دیا. تو اس سے بعض اوقات اصلاح ہونے کے بجائے ناراضی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی چیزیں نجی طور پر بیان کی جاتی ہیں. چاہے یہ بھی بیان کی جا سکتی کہ کسی کی بیوی اگر نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنا چھوڑ دے, مثال کے طور پر یہ سوال بن سکتا ہے کہ آپ کا مثال کے جیسے آپ نے کہا اسی کو میں دوہرا دیتا ہوں مگر اس انداز پر, کہ آپ کا بیان سن کر کسی کے بچوں کی امی نمازی بن گئی تھی, اب پتا چل اب یہ کہ وہ بچارے وہ نماز نہیں پڑھتی تو وہ کیسے پڑھے نماز, تو یہ تھوڑا سا آدمی ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا نا, انڈائریکٹ ہو جاتا ہے. ناراض مت ہوئیے گا, میں کہا چلے آپ کو عرض کر دوں اور آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ کئیوں کا بھلا ہو جائے. البتہ نماز قضا کرنا بلا اجازت شرع حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور نماز یہ دین کا ستون ہے. نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں, اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ نماز ہرگز ہرگز نہ چھوڑیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. کال چلائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد جہان ہے, میں ضلع دادو سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے, ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ فرماتے ہیں بہت اچھا ہے, الحمدللہ مدنی چینل کا بہت سلسلہ اچھا ہے. پر ایک بات آپ سے میں ضرور عرض کروں گا, اگر میں میرے رب کے کلام میں ایک یہ ہو جائے میرا مشورہ ہے آپ سے, جو سورہ فاتحہ ہے وہ سورت تلاوت ہو جائے اور اس کا ترجمہ ہو جائے اور اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی ایک سلسلے میں لے لیا جائے, سورہ فاتحہ بھی بیان ہو جائے, اس کے فضائل بیان ہو جائے, اس کی تلاوت ہو جائے, اس کی کچھ تفسیر جو قرآن کریم کی بیان ہوئی ہے وہ ہو جائے, تو ایک سلسلے میں تو یہ کیا جا سکتا ہے. اس کو غور کر لیتے ہیں, اللہ آپ کو مشورہ دینے کا بھی ثواب عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین. بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, اللہ تلاوت میں اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.